لله وصفا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: رمضان شهر الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان اور نصیب فرما دیا کہ ہم کچھ اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں، کچھ اعمال کر لیں، کچھ تقوی اختیار کر لیں. تو اس کو فرمایا کہ رمضان و شہر اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ بس رمضان کا مہینہ تو اللہ کے لیے فارغ کر لیا جائے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے لیے فارغ کر لیا جائے. ہمارے بزرگوں میں سے بہت سارے اکابر، آپ دیکھ لیجئے ان کے حالات اٹھا کے، بعض بزرگوں، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ڈاک بھی بند، ڈاک وغیرہ نہیں دیکھتے تھے، کسی سے بات چیت بھی بند، مخصوص خدام کو اجازت تھی اتنی دیر بات کرنے کی کہ جب چائے پی لیں اتنی دیر چائے پینے کے دوران کچھ بات کر لیں، بس. یہ تھے رمضان کو سمجھنے والے. ابھی اعتکاف آ رہا ہے نا، اعتکاف، مولانا زکریا رحمہ اللہ کی بات پر ہی یاد آئی یہ بات کہ حضرت کے یہاں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا، اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے تھے اگر ان میں سے کوئی دو آدمی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے تھے تو ان سے بات پوچھ ہوتی تھی، جی آپ بات کیوں کر رہے تھے؟ اگر کوئی معقول وجہ ہوتی تو تب تو ٹھیک ہے، اور معقول وجہ نہ ہوتی تو تنبیہ کی جاتی تھی کہ رمضان کا مہینہ آپ اعتکاف میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ تھے رمضان کو سمجھنے والے. خیر، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جتنا کر رہے ہیں یہ بھی غنیمت ہے بھائی، لیکن اس کی تمنا اور آرزو ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم ان اکابر کے جیسا رمضان گزارے. ذرا سوچنا چاہیے، کوئی ایک روزہ ہمارا گزرا جس میں ہم نے زبان سے گناہ نہ کیا ہو، کان سے گناہ نہ کیا ہو، آنکھوں کا گناہ ہم سے نہ ہوا ہو، یہ حساب لیں اپنا. کوئی روزہ ایسا گزر رہا ہے، کوئی گزرا، اللہ نے کوئی ایک روزہ ایسا نصیب فرمایا جس میں ہم سے، ہماری زبان کا کوئی گناہ نہ ہوا ہو، نگاہ سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، کانوں سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، دل کا کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہاتھوں پیروں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. اس ہوش مندی کے ساتھ رمضان گزارنے کی ضرورت ہے. یہ عام وقت نہیں ہے، عام وقت نہیں ہے، عام وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ اے خواجہ چه پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. ارے بھائی کیا پوچھتے ہو شب قدر کی نشانیاں، نشانیاں کیا پوچھتے ہو، نشانیوں کے پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ ہر شب شب قدر ہے، تم قدر کرو اس کی، ہر رات کی قدر کرو تو وہ جیسے مہواتی کہتے تھے شب درمیان رب مہربان. یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی, بیٹوں نے کہا ہمارے لیے استغفار کیجئے, ہم نے اپنے بھائی یوسف کو آپ کو ستایا, یوسف کو ستایا, آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, ہم ہی خطا کرنے والے تھے, ہم ہی غلطی پر تھے. انہوں نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی, انہوں نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا, مغفرت مانگوں گا, معافی مانگوں گا. وہ تہجد کا وقت تھا, تہجد کا وقت مراد تھا. تو ہر شب کی قدر کی جائے تو وہی شب قدر ہے, لیکن پھر بھی یہ عام وقت نہیں ہے, یہ رمضان کا وقت عام وقت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اس کے لیے ایک رمضان کے اختتام پر اگلے رمضان کے آمد کے لیے جنت کو آراستہ پیراستہ بنانا سنوارنا شروع کر دیا جاتا ہے. پورے سال تیاری چلتی ہے, پورے سال کہ اب اگلا رمضان آ رہا ہے. وسلسلۃ الشیاطین ومردۃ الجن, شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے, خبیث جنات کو, سرکش جنات کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. وفتحت ابواب الرحمہ, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں وفتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں وفتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ عام وقت تھوڑی ہے, اس میں بس آپ یوں سمجھیں اس میں ہمیں الٹا چلایا جا رہا ہے. رمضان شریف میں ہمیں الٹا چلایا جاتا ہے, الٹا. یہ الٹا چلائے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کاغذ لیں, کاغذ کو موڑ دیں, ایسے سلوٹ ڈال دیں, اس میں موڑ لیں اس کو, پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ دوبارہ اسی طرف آئے گا جہاں آپ نے اس کو موڑا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس سلوٹ, وہ جو سلوٹ لگی ہے نا, الٹی طرف اس کو اسی سلوٹ پر موڑ دیں, اب وہ سیدھا ہو جائے گا. میری بات سمجھے؟ دیکھیں یہ, دیکھیں یہ کاغذ ہے, اس کو آپ نے لیا اور موڑ دیا اس کو, اب آپ اس کو سیدھا کریں گے نا, یہ نہیں ہوگا, یہ اوپر ادھر واپس آئے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سلوٹ پیدا ہوئی ہے نا, اس پر اس کو الٹا موڑ دیں ایسے کر کے, پھر سیدھا کریں گے, سیدھا ہو جائے گا کاغذ. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو ہم کو الٹا چلایا جا رہا ہے رمضان شریف میں, الٹا, کہ جو چیزیں حلال تھیں تمہارے لیے وہ بھی حرام ہو گئی. جو حلال چیزیں, کھانا پینا, بشری ہوائج سے رکنا, بشری ہوائج, یہ سب حلال تھی, لیکن رمضان میں وہ یعنی سحری سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ چیزیں حرام کر دی گئیں. تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو, جو حلال چیزیں تھیں وہ حرام کر دی گئیں, تو حرام چیزیں ان کی قباحت اور ان کی شناعت کتنی بڑھ جائے گی خود سوچ لو. جو حلال چیزیں حرام ہو گئی نا, تو جو پہلے سے حرام ہیں, جو ہیں ہی حرام چیزیں, ان کی قباحت, ان کی شناعت کس قدر بڑھ جائے گی. اس لیے اس وقت میں گناہ کرنا, یہ عام وقت کا گناہ نہیں ہوتا. اس وقت کا گناہ اور عام وقت کا گناہ برابر نہیں ہے, اس وقت کا گناہ بھی بڑا ہوا ہے. اس وقت کی نیکی بڑی ہوئی ہے کہ اس میں من ادا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, اس میں جو نیکی کر لے وہ فرض کے برابر ہے غیر رمضان میں. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا, جو اس میں فرض ادا کرے وہ 70 فرض ادا کرنے والے کے برابر ہے. تو جیسے نیکیاں بڑھ گئیں, نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا, ایسے گناہوں کی شناعت, گناہوں کی قباحت, یہ بڑھ گئی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے روزانہ آواز لگائی جاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، یہ وقت ہے رمضان کا وقت، یہ وقت ہے آگے بڑھ. ویا باغی الشر اقصر، اور او گناہ کے مواقع تلاش کرنے والے، گناہ کیا کہتے ہیں وہ، اکبر الہبادی نے کہا ہے مرحوم نے کہ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، ویسے تو سب کے سامنے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے تھوکتا بھی نہیں ہے، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. جہاں کوئی اس کو خلوت مل جائے تو یہ گناہ کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتا، خلوت مل جائے، علیحدگی مل جائے، تنہائی مل جائے تو یہ موقع بھی ضائع نہیں کرتا، یہ موقع اچھا ہے گناہ کرنے کا. تو خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. تو وہ خیر، وہ شر کے تلاش کرنے والے موقع تلاش کرتا ہے کوئی گناہ کا موقع مل جائے. یا باغی الشر اقصر، باز آجا اپنی حرکت سے. وللہ عتقاء من النار، اور روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں لوگوں کو. وذالک کل لیلہ، ہر رات کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی تو بات ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دعا آتی ہے حدیث شریف میں، اس دعا کو یاد کرواتے تھے اس طرح جیسے قرآن جب اترتا تھا تو قرآن کی آیات یاد کرواتے تھے صحابہ کو، بالکل اسی طرح یہ دعا یاد کرواتے تھے. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، یہ دعا یاد کرواتے تھے تاکہ پڑھیں، صحابہ پڑھتے رہیں اس کو. یہ رمضان کا وظیفہ ہے، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں بہت. جو احادیث میں وظائف آئے ہیں، جو وظیفہ احادیث کا ہے، کوئی اور وظیفہ اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. یہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے، حضور سکھاتے تھے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم سلمنی لرمضان، کیا ایسی جامع دعا ہے، کیسی جامع دعا ہے. اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. اور دیکھیں سلامتی یا مطلق ہے، جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو دونوں سلامتیاں مراد ہوں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے جسمانی طور پر بھی سلامت رکھیے اور مجھے روحانی طور پر بھی سلامت رکھیے. اللہم سلم لی رمضان کا یہ مطلب ہے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے جسمانی روحانی دونوں طوروں پر، دونوں طریقوں سے سلامت رکھیے. وسلم رمضان لی، اور مجھے رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. وسلم بھولی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. یہ رمضان کا مہینہ ایسا نہ ہو کہ میرے لیے گناہوں کا پیغام لے کر آئے، میرے لیے اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا پیغام لے کر آئے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تھے، دعا فرماتے تھے. یہ نیا چاند دیکھنے کی جو دعا پڑھ لینا، آپ تجربہ کر لیں، تجربہ، نیا چاند دیکھ کے آپ دعا پڑھ لیں، مہینہ بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ، مہینہ بہت اچھا گزرتا ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا ربی و ربک اللہ. چاند دیکھتے وقت حضور یہ دعا فرما رہے ہیں، اور عام چاند دیکھتے وقت بھی ایسی دعا، تقوی کی دعا، یہ بھی تقوی کی دعا کہ تقوی، گناہوں سے بچ جاؤں، آپ کی فرما برداری میں لگوں، آپ کی نافرمانی سے بچوں. عام چاند دیکھتے وقت اللہم انی اعوذ بک من شر هذا الغاسق، مجھے اس کا، یہ میں نے پڑھا تو تھا، حدیث میں پڑھا اور پھر عمل بھی رہا الحمدللہ، میں اس ڈوبنے والے چاند، غروب ہونے والے چاند کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا تھا معنی کیا ہے. ایک دفعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی روشنی میں میں گناہ نہ کروں، یعنی مراد یہ ہے کہ رات کے وقت جو گناہ کیے جاتے ہیں میں رات کے وقت گناہ سے بچ جاؤں, تقوی اختیار کروں, یہ مطلب ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق. نیا چاند دیکھتے تھے تو الگ دعا پڑھتے تھے, اللہم احل لہ علینا بالیمن والایمان. اے اللہ اس کو یمن یعنی سعادت مندی اور ایمان کا ذریعہ بنائیے اس چاند کو. والسلامتی والاسلام, اور سلامتی کا روحانی اور جسمانی دونوں سلامتیوں کا ذریعہ بنائیے, اور اسلام کا, والاسلام یعنی اپنی اطاعت اور فرما برداری کا پیغام لے کر آئے یہ چاند, اس کو اس کا ذریعہ بنائیے. والتوفیق لما تحب وترضى, اور ان چیزوں کی توفیق کا ذریعہ بنائیے اس چاند کو جس کی جن چیزوں کو آپ پسند فرماتے ہیں اور جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں. ربی و ربک اللہ, اور اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. ربی و ربک اللہ, یہ دعا ہے, اس کو آپ اول تو یاد کیجئے. یہ یاد نہ ہو تو نیا چاند دیکھتے وقت کوئی کتاب جس میں یہ کتاب موجود ہو اس کو ہاتھ میں لے کر یہ دعا پڑھ لیجئے, اور دیکھیے پھر آپ کا مہینہ کیسا گزرتا ہے. اس کو معمول بنائیے, پھر دیکھیے آپ کے مہینے کیسے گزرتے ہیں. یہ دعائیں ایسی تھوڑی ہیں, ان کے پیچھے بڑی نورانیت ہے, ان کے پیچھے بڑی ایک تقویٰ چھپا ہوا ہے ان کے پیچھے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رجب سے تیاری شروع فرما رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے ہمارے لیے, وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, مجھ سے کہنے لگے آپ کے جو شیخ ہیں وہ تو کہتے ہیں 130 سال کی زندگی دے دیں اللہ تعالیٰ مجھے, پہلے 120 سال کی دعا کرتے تھے اب 130 سال کی دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر, کہنے لگے یہ تو دعا کرنی ٹھیک نہیں ہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے, اللہ جتنے چاہیں وہ جتنی چاہیں زندگی دیں. میں نے کہا یہ اعتراض تو آپ کا حضور پہ بھی ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب میں نے یہ بات کہی تو چونکے, میں نے کہا دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ, دیکھو بھائی سمجھ لینا, اعتراض جو ہے نا اعتراض یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے, نمبر ایک یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے, بس یہ دو چیزیں ہیں. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں اعتراض جگہ بنا لے گا, یاد رکھیے گا, یا علم کی آپ کے پاس علم نہیں ہے اعتراض پیدا ہوگا, محبت نہیں ہے تو بھی اعتراض پیدا ہوگا, اور جس کے پاس دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں وہ تو اور پھر اعتراض والی طبیعت ہے, یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, بہت خطرناک, بہت خطرے میں ہے یہ, اس کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے, پتہ نہیں کب ایمان سے خارج ہو جائے کوئی ایسا اعتراض کر بیٹھے. نہ علم ہے نہ محبت ہے اور اعتراض والی طبیعت ہے, بس یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, یہ خود بھی خطرے میں دوسرے بھی خطرے میں رہتے ہیں, اس سے اس کے تان و تشنی سے دوسرے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ حضور تو اپنی عمر کی طوالت کی دعا مانگ رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اسی سے مسئلہ نکلا کہ نیکیوں کے لیے, نیک کاموں کے لیے طویل عمر مانگنا مستحب ہے. اب آپ بتائیے کیا غلطی کر لی انہوں نے اگر حضرت نے دعا مانگ لی, بس خاموش, اب کوئی جواب نہیں تھا, اپنا سا منہ لے کے رہ گئے. تو یہ 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 اعتراض سے بچنا چاہیے, اور خاص طور سے علماء پر, بزرگوں پر, اہل اللہ پر اعتراض, ان کی غیبت کرنا, ان کے اوپر تان و تشنی کرنا, یہ تو عام آدمی کی غیبت حرام ہے, ایک عام مسلمان کی غیبت حرام ہے, چے جائے کہ کسی اللہ والے کی, چے جائے کہ کسی عالم اور کسی اہل فتویٰ کی, وہ تو اور زیادہ. اسی لیے صوفیا نے لکھا ہے لحوم العلماء مسموما, یہ علامہ ابو القاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ میں عجیب جملہ لکھا ہے, لحوم العلماء مسموما, علماء کے جو گوشت ہوتے ہیں نا, علماء کا گوشت یہ زہریلا ہوتا ہے. اس کے پیچھے, اس جملے کے پیچھے ایک مفہوم ہے, کیونکہ غیبت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت کرنا ایسا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس کو ناپسند کرو گے، مرے ہوئے بھائی کا، زندہ کا بھی نہیں، جو مر چکا اس کا گوشت نوچ کے کھائے، کچا گوشت پکا کر بھی نہیں، تو ظاہر ہے تم ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کرنا تو گوشت کھانا ہے مردار بھائی کا، اور عالم کا گوشت کھانا یہ زہریلا گوشت کھانا ہے، بڑے جلدی اس کی موت آئے گی، روحانی موت مر جائے گا، یہ مراد ہے اس کی۔ لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے بھائی، دیکھ کے غیبت کرنا بھائی۔ اللہ، شیطان بڑا ہوشیار ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہاں بیٹھ کے کسی امریکہ کے آدمی کی غیبت کر رہا ہوں، امریکہ میں کوئی مسلمان ہے اس کی غیبت کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے پاکستان میں، تو یہ اپنی نیکیوں کے پارسل بنا بنا کے امریکہ روانہ کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کے، اپنے اعمال کے پارسل بنا کے اور امریکہ روانہ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے بڑی خوشی سے۔ حضرت یہ میزان فرماتے تھے لیکن بہت بڑا مسئلہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ایک بات اور بزرگوں نے لکھی ہے، غیبت روزے کی حالت میں کرنے سے روزہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، بڑا روزہ معلوم ہوتا ہے، بڑا برا حال ہو رہا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں لائی گئیں اور جن کا روزے میں برا حال ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گئی، ان سے قے کرنے کو کہا گیا، انہوں نے قے کی تو تازہ گوشت کے لوتھڑے نکلے، تازہ گوشت کے۔ فرمایا یہ وہ غیبت ہے جو تم نے اپنے بھائیوں کی کی ہے یا بہنوں کی کی ہے، یہ وہ غیبت ہے، تازہ گوشت، تازہ گوشت۔ اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء فرماتے ہیں روزے میں غیبت کرنے سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ تازہ گوشت کے لوتھڑے نکلے تھے۔ اور احناف کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر جو برکات ہیں وہ تو ضائع ہو گئی۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے روزے دار ایسے ہیں، یہ جو آپ فرمائے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کتنے روزے دار ایسے ہیں، اس کا مطلب ہے اکثر یا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو لیس لہ من صیامہ الا الظما، سوائے پیاس کے ان کے، اور اس سے مراد بھوک بھی، اگرچہ لفظ حدیث میں پیاس کا ہے لیکن اس سے مراد بھوک بھی ہے، تو سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا روزے سے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بس بھوکے رہے اور کچھ نہیں حاصل ہوا، بلکہ نقصان ہوا اور اپنی نیکیاں اور دوسروں کو منتقل کر دیں، غیبت وغیرہ کر کے تو واقعی دوسروں اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، بہت سے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے اور تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہی ہے، گناہ سے نہیں بچتے، گناہ سے نہیں بچتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا مہینہ ہی گناہ سے بچنے کے لیے دیا ہے، جو آدمی اس میں نیکیاں تو کر رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تسبیحات پڑھتا ہو، لیکن اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں، یعنی خلوت اور جلوت میں گناہ بھی کرنے سے باز نہیں آتا، زبان کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، دل کا گناہ، ہاتھ پیر، اب تو انگلیوں سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، ٹک 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 ٹک، بس وہ جو چاہا دیکھ لیا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب بھی چاہا آنکھ اٹھائی دیکھ لی، یہ حالت ہے آج کل، وہ اب آئینہ جیبوں میں موجود ہے سب کی، وہ آئینہ جیبوں میں موجود ہے، بس جب چاہا گناہ کر لیا، اب تو گناہ، یہ وہ زمانہ گیا آج سے 80 سال 70 سال پہلے کا، کہ گناہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، بڑی کوششیں کرنی پڑتی تھی تب کہیں جا کے آدمی کسی گناہ کے قابل ہوتا تھا، اب تو جیب میں موجود ہے، ذرا سی ٹک ٹک کیا اور بس. لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. میں کہتا ہوں یہ موبائل رکھنا، ایسا موبائل رکھنا فرض ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو رہا ہو؟ یہ موبائل رکھنا فرض ہے ایسا موبائل؟ آپ سادہ موبائل کیوں نہیں رکھتے؟ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں برباد ہو رہی ہو، نگاہ برباد ہو رہی ہو، اعمال برباد ہو رہے ہو، دل کی نورانیت نکل رہی ہو، یہ موبائل رکھنا فرض ہے، واجب ہے؟ کوڑے کی ٹوکری میں ڈالنا چاہیے ایسے موبائل کو؟ سادہ موبائل لیں جس پہ آپ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکیں. شیطان کو ہم راستہ کیوں دیتے ہیں اور ہم نفس کو اپنے راستہ کیوں دیتے ہیں؟ راستے بند کریں اس کے. یاد رکھو بھائی، یہ عام وقت نہیں ہے، اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ کر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلوب اختیار فرمایا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کسی عام کام کے لیے، بہت کوئی بہت عام بات ہو اس کے لیے بلاتا ہے، کوئی عام کام ہو تو اس کو بلاتا ہے، تو پہلے اس کو نام نہیں لیتا، اس کا بیٹا ذرا ادھر آنا. بیٹا کہنے میں زیادہ پیار ہے. الکنایا تو ابلغو من السریح، یہ بلاغت کا قاعدہ بھی ہے، صراحت کے مقابلے میں کنایا استعمال کرنا زیادہ بلیغ اور فصیح چیز ہوتی ہے. ایک ہے عبد الرحمن، عبداللہ، اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارنا، اور ایک ہے بیٹا کہہ کر پکارنا، جس رشتے کا واسطہ دے کے، جس کو ہم کہتے ہیں رشتے کا واسطہ دینا. یہ رشتے کا واسطہ دینا، اس میں پیار زیادہ ہے، شفقت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی رشتے کا واسطہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایسا خطاب ہے، اس کے پیچھے اتنی محبت ہے. مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، وہ جو ایمان سے محروم قومیں ہیں وہ میرے خطاب سے خارج ہیں، میں تو تم سے مخاطب ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اس کے خطاب سے تمام وہ قومیں جو ایمان سے محروم ہیں سب خارج ہو گئیں. براہ راست اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے، تو یہ ہے کہ نہیں شفقت؟ آپ نے قرآن میں یا ایھا الناس بھی پڑھا ہوگا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں. ایک یہ خطاب بھی ہے اور ایک یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا. وہ یہ خطاب عام ہے یا ایھا الناس، یہ خطاب خاص ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب خاص ہے. یا ایھا الناس خطاب عام ہے. ارے میں تمہیں خطاب خاص سے خطاب کر رہا ہوں، میری بات تو سنو. یا ایھا الذین آمنوا، اور رشتے کا واسطہ دیا، جیسے باپ اپنے بیٹے کا نام نہ لے بلکہ کہے بیٹا، تو اس میں شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، بیٹے کا دل پسیج جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، پہلے پیار بھرا خطاب ہے، پھر اہم کام بتاتا ہے بیٹے کو، بھائی بیٹا ذرا ادھر آؤ، یہ کام ہے. کام بتا کے پھر کہتا ہے یار کر لو، یہ بہت اچھا رہے گا، ہمت بھی بندھاتا ہے، میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا، اور فلاں فلاں دوست ہے اور اس سے بھی کام، اس کے پاس چلے جانا، وغیرہ وغیرہ جو ہدایات دینی ہو، ہمت افزائی کرتا ہے. اور پھر فائدہ بتاتا ہے، یہ کام ہو جائے گا تو یہ فائدہ مل جائے گا ہم کو، یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، کرتے رہتے ہیں باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ. تو پہلے پیار بھرا خطاب ہے، پھر اس کے بعد اہم کام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پیار بھرا خطاب، پھر اہم کام سپرد کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، صبح صادق سے لے کر اور کیا ہے وہ غروب آفتاب تک تمہیں بھوک پیاس اور بشری ہوائی سے رکنا ہے. اوہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ فرمایا، اور وہ بحری سفر کی مہم تھی، وہ تشریف لے جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ. ایک غیبی آواز آئی اور وہ یہ تھی کہ کیا میں تمہیں وہ فیصلہ نہ سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرمایا ہے؟ کیا میں تمہیں وہ فیصلہ نہ سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرمایا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں ضرور سناؤ. تو وہ پھر آواز آئی, دوبارہ آواز آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے اوپر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالی یعنی روزہ رکھے گا گرمی کا روزہ, اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قیامت کے دن سیراب فرمائیں گے. یہ ہے. یہ آواز سننے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے تھے, جن ایام میں گرمی ہوتی تھی تلاش کر کر کے نفلی روزے رکھتے تھے, گرمی کے ایام میں روزے رکھتے تھے, گرمی کے ایام میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت میں انہوں نے یہ بات فرمائی زبان سے, اپنے یہ الفاظ فرمائے کہ مجھے جو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا کوئی غم نہیں ہے, دو چیزوں کا غم ہے, دو چیزوں کا, ایک یہ کہ گرمی کے روزے میں پیاس کا برداشت کرنا, پیاس لگ رہی ہے زبان خشک ہے برداشت کر رہے ہیں اللہ کے لیے, ایک گرمی کے روزے میں پیاس کے برداشت کرنے کا جو مزہ تھا وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا افسوس ہے, دو چیزوں کا افسوس ہے. نمبر دو, شدید دھوپ کے وقت میں مسجد کی طرف جانا نماز کے لیے, ان دو چیزوں کا جاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے دنیا سے, باقی اور کسی چیز کا افسوس نہیں ہے. یہ تھے وہ لوگ. اوہو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے والد سردی کے ایام میں افطار فرماتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, لیکن گرمی کے ایام میں روزے رکھتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عامر ابن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ سے شام میں بلایا, شام کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں برف باری بھی ہوتی ہے, وہاں بلا لیا. پھر پوچھتے رہتے تھے آپ کو کوئی حاجت ہو, کوئی کام ہو تو بتائیے, کوئی کام ہو تو بتائیے. جب وہ کئی دفعہ پوچھ چکے تو ایک دفعہ انہوں نے کہا بس ایک کام ہے, ایک حاجت ہے, وہ بصرہ کی گرمی مجھے واپس لوٹا دیجیے, آپ کے یہاں تو بڑے ٹھنڈے روزے ہیں, یہ روزے تو ایسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہ بصرہ کی گرمی والے روزے مجھے لوٹا دیجیے, وہ گرمی یہاں لوٹا دیجیے کہ میں یہاں روزے وہ والے رکھوں گرمی والے. بھائی دوستو, ہمیں اللہ کیا کچھ دیں گے ان روزوں پر ہم سوچ نہیں سکتے. یہی تو عشق ہے. دیکھیں روزہ, ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے سارا کا سارا دین عشق اور محبت سے عبارت ہے. محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ نے نماز دے دی, اللہ نے دعا دے دی, دعا کرو ادعونی استجب لکم, اللہ نے قرآن کی تلاوت کی نعمت دے دی, اللہ تعالیٰ نے تہجد دے دیا, اللہ تعالیٰ نے اعتکاف دے دیا, لو محبوب سے باتیں کرو, یہ محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. حس دعا نبوت, مولانا روم بھی یہی فرماتے ہیں, حس دعا نبوت مراد عاشقاں جس سخن گفتن بہاں شیریں دہاں, دعا کرنے سے عاشقوں کی غرض اور کچھ نہیں ہوتی, بس اس موٹے میٹھے منہ والے سے کچھ باتیں, یعنی شیریں دہاں میٹھے منہ والا مراد اللہ تعالیٰ, محبوب مراد ہے اور محبوب سے مراد محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ. جس سخن گفتن بہاں شیریں دہاں, کچھ تھوڑی سی دعا کرنے کے بہانے اس محبوب سے باتیں ہو جائیں گی. محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, محبوب کے گھر کو جانے کو جی چاہتا ہے, گھر کے چکر لگانے کو. تو اللہ نے حج فرض کر دیا, آؤ گھر کے چکر لگاؤ طواف کرو, یہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتی بات. جب آپ طواف کو عشق کی نظر سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا طواف کیا چیز ہے. میرے دوستو, بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران پیٹ کرنا منہ کرنا دونوں ناجائز ہیں. دیکھنا ایسے کر کے, یا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو پہلی دفعہ جائے تو فوراً طواف شروع نہ کرے، تھوڑی دیر بیت اللہ کو دیکھتا رہے کچھ دیر، ورنہ بار بار طواف شروع کرے گا بار بار نگاہ وہاں اٹھے گی، پہلے تھوڑی دیر دیکھے چند منٹ زیارت کر لے اچھی طرح، اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، پھر طواف شروع کر لے، کیونکہ طواف کے دوران نہ دیکھنا چاہیے نہ پیٹ کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھے، مجلس ہو رہی تھی، حضرت نے فرمایا، ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ، مجھے روک کے فرمایا، ابھی مجھے ایک علم عظیم عطا ہوا ہے، سنو، کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ یہ طواف کے وقت بیت اللہ کو دیکھنا یا اس کی طرف پیٹ کرنا جائز نہیں ہے، ابھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی توجیہ عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی کی طرف متوجہ ہو، بادشاہ کسی کی طرف متوجہ ہو، کسی کی طرف دیکھ رہا ہو، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یا اس کی طرف پیٹ کرنا، دونوں خلاف ادب ہیں، دونوں چیزیں خلاف ادب ہیں۔ طواف کرنے والے کی طرف اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں محبت سے، تو اس کو منع کیا گیا، تم بیت اللہ کو نہ دیکھو اور بیت اللہ سے کی پیٹ بھی نہ کرو، کیونکہ وہ کوئی بادشاہ متوجہ ہے اور تم پیٹ کر رہے ہو، تم نے پیٹ پھیر لی۔ تو گویا حضرت نے یہ فرمایا، اللہ کے عاشق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا طواف کر رہے ہیں، محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طواف دے دیا، محبوب پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ نے جہاد فرض کیا اپنے وقت پر، اور محبوب پر مال نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے، مال نچھاور کر دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر کے اشعار ہیں خواجہ صاحب، اس میں سے یہ پڑھ کے سنایا۔ محبوب پر مال نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ نے زکات فرض کر دی، آؤ محبوب پہ مال نچھاور کرو، اور روزہ یہ ہے کہ آپ شدید بھوک کی حالت میں، پیاس بھی لگی ہوئی ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، وہ بھی آپ کا پسندیدہ کھانا، اتنے میں کوئی ایسا دوست آیا جو بہت عرصے کے بعد جس سے ملاقات ہوئی ہو اور اس سے محبت بھی بہت ہو آپ کو، اور بہت عرصے بعد بھی آیا ہو، اس سے آپ ملنے جلنے میں اس کھانے کو بھول جائیں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کی طرف رغبت بھی ہو رہی تھی، اس سے ملنے جلنے میں آپ یہ بھول جائیں گے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ بس یہی روزہ ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا بھول جائیں، یہ سب عشق و محبت ہے۔ محبوب دوست سے ملنے جلنے میں آدمی کھانے کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، اس سے بات چیت میں ملنا جلنا، اس کو گلے لگانا، بس اس میں یہ نہیں یاد رہتا کہ میں کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ یہی روزہ ہے، اللہ کے لیے اللہ کے عشق اور محبت میں ہم بھول جائیں۔ دیکھیں کیسے کیسے گرمی کے روزے تلاش کر کے گرمی روزے رکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات مدینہ منورہ سے باہر تفریح کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور کھانا بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور یہ ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ربیع القلوب ساعتاً فساعتاً، خوش نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، کبھی کبھی اپنے دل کو تفریح فراہم کیا کرو، چلے جایا کرو تفریح کے لیے، لیکن اعتدال کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سن کے کوئی گناہوں پہ ہی آمادہ ہو جائے کہ گناہ کی جگہ پہ چلے گئے، یا گئے تو نظر کی حفاظت نہ کی۔ اعتدال کے ساتھ تفریح کرنا، اس کی نصیحت فرمائی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے متبع سنت تھے، وہ تو جہاں حضور کو انہوں نے جہاں دیکھا تھا کہ یہاں بیٹھ کے استنجا فرمایا ہے، استنجا کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کے استنجا کی حیات بنا کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے، جہاں نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہاں نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا پھر بھی نوافل پڑھ لیتے تھے، کہ میں نے اپنے محبوب کو یہاں دیکھا تھا کہ یہاں پہ نماز حضور نے نماز ادا فرمائی تھی۔ بڑے صوفی مزاج کے آدمی تھے۔ صوفی مزاج کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہ جس غلام کو دیکھتے تھے زیادہ عبادت کر رہا ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے. انتقال سے پہلے تک 1000 سے زیادہ غلام آزاد کر چکے تھے, وہ آزاد, بس جو زیادہ عبادت میں مشغول نظر آتا اس کو آزاد. وہ غلاموں کو بھی پتہ چل گیا وہ ان کا مزاج یہ ہے کہ خوب عبادت کرو تو یہ پھر آزادی مل جائے گی. تو جان جان کے ان کے سامنے لمبی نمازیں, ان کے غلام لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور وہ آزاد کر دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ بھی ہے, یہ آپ کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو آپ کا مزاج پتہ چل گیا ہے کہ آپ جس کو زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو آزاد فرما دیتے ہیں, یہ تو اس لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں. فرمایا بھائی من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہو, جو اللہ کے راستے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا لیں گے اس سے. چھوڑو اپنی عادت کو نہیں چھوڑا, عادت نہیں چھوڑی. ایسے صوفی مزاج کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بیٹھے تفریح کے لیے گئے وہاں, کھانا کھولا جو لے کر گئے تھے, سامنے سے چرواہا گزرا اس کو بھی بلایا آؤ بھائی کھانا کھا لو, کھانے میں شریک ہو جا. اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تم روزے سے ہو, یہ تو رمضان کے بھی ایام نہیں ہے اور ایسی شدید گرمی ہو رہی ہے اس میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہنے لگا میں, آپ دیکھیں چرواہے کی بات سنیں, چرواہے کی, میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. یہ ایک قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ, چرواہا ہو کر وہ قرآن ایسا کلام کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کلو اشربو انی ام بما اسلف تم فل ایام الخالیہ. اس نے کہا میں اہل جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج جنت میں آ گئے ہو, خوب کھاؤ پیو کیونکہ تم نے ایام خالیہ جو تمہارے مجاہدے کے دن تھے اس میں تم نے جو مجاہدہ کیا آج اس کا مزہ چکھو, آج اس کا پھل کھاؤ. تو اس نے کہا میں اپنے ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں, ایام خالیہ وصول ہوں گے تو میں جنت میں مزے کروں گا. او ہو ہو, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے. فرمایا کون ہے تمہارے, کس کے تم غلام ہو؟ اس نے کہا فلاں فلاں مدینہ منورہ میں فلاں فلاں ہیں ان کا غلام ہوں. جا کے بات کی کہ بھائی اس غلام کو بھی مجھے بیچ دو اور وہ ریوڑ بھی مجھے پورا چاہیے. ان کی عزت بہت تھی, انہوں نے کہا حضرت ہدیہ لے لے. فرمایا نہیں قیمت لوں گا. قیمتاً اس کو خریدا, ریوڑ کو بھی خریدا اور پھر اس کو غلام سے کہا, اس غلام سے کہ جا بھائی تو آزاد ہے اور یہ ریوڑ بھی تیرا ہی ہے. اتنے متاثر ہوئے اس سے. گرمی کے ایام حدیث میں ایک دعا آتی ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شدید گرمی میں یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ ما اشد هذا الحر اللهم انی اعوذ بك من فیح جہنم, یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ ما اشد هذا الحر اللهم انی اعوذ بك من فیح جہنم, تین کلمات ہی ہوئے نا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا, جہنم سے. اور سردی, جب شدید سردی پڑ رہی ہو اس وقت وہ یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ ما اشد هذا البرد اللهم انی اعوذ بك من زمہریر جہنم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. ایسی یہ ہم کیا سمجھتے ہیں گرمی کو بھائی, گرمی کی دعائیں پڑھیں اللہ اور اللہ سے اجر لیں, گرمی کے روزے رکھیں اللہ سے اجر کمائیں. اگر گرمی کے روزے ہیں تو ان کا اجر بھی زیادہ ہے. المشاہدۃ بقدر المجاہدہ, صوفیہ نے لکھا ہے المشاہدۃ بقدر المجاہدہ. جتنا یہاں پر جس کو کسی نے کہا ہے ترجمہ کر دیا ہے گویا کہ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. المشاہدۃ بقدر المجاہدہ, جتنا تم نے مجاہدہ کیا ہے اسی قدر تمہیں مشاہدہ ہوگا, یعنی اللہ کی نعمتیں جو ملیں گی انعامات ملیں گے ان کا مشاہدہ ہوگا تمہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی تجلی نورانیت الگ ہوتی ہے, جس کی جیسی قربانی اس کی ویسی تجلی, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, جیسی قربانیاں ہوں وہ کوئی ضائع کریں گے کہ ہماری خاطر کوئی اپنے دل کی حرام آرزوؤں کا خون کر رہا ہو اللہ کی خاطر اور اللہ اس کو ضائع کر دیں, علیم بذات صدور اس کو ضائع کر دیں, دیکھ بھی رہے کہ اپنے دل پر یہ آرے چلا رہا ہے, یہ اپنی حرام آرزوؤں کے خون کا وقت ہے, حرام آرزوؤں کا خون, اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے, بس نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. یہ شعر حضرت کا ہے, میں آپ کو, میری بھی طبیعت ایسی ہے میں کیا کروں, مجھے بھی یہ شعر بھی سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ دل اور جان نہیں چاہیے, جہاد میں تو دل اور جان چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو, تو اللہ حضرت فرما رہے ہیں نہیں چاہیے, نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مطالعے کے دوران یہ حدیث جب پڑھی کہ قیامت کے دن تین آدمیوں کو, تین قسم کے آدمیوں کو لایا جائے گا, ایک قاری کو, اور قاری سے مراد عالم اور اہل علم اہل فتویٰ, جو بھی آپ سمجھ لیں, اہل علم اہل فتویٰ قاری سب مراد, صرف قاری مراد نہیں ہے, اس کو لایا جائے گا عالم کو. نمبر دو سخی کو لایا جائے گا, پھر شہید کو لایا جائے گا, تینوں سے اللہ تعالیٰ تینوں پر اپنے انعامات گنوائیں گے. عالم کہے گا میں نے آپ کی خاطر علم پڑھایا بھی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے, لِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ, تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تجھے لوگ مولانا کہیں اور مفتی صاحب کہیں اور فلاں کہیں, فلاں علامہ کہیں, وہ کہا جا چکا, وہ غرض پوری ہو گئی, تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اور وہ شہید کو لایا جائے گا, وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں نے تو جان قربان کر دی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں, لیو قالا انکا جواد ان فقط قیل, تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں, وہ کہا جا چکا, اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا. اور وہ سخی کو, سخی بھی یہی کہے گا کہ میں نے تمام مصاریف خیر میں آپ کے لیے خرچ کیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, لیو قالا انکا جواد ان فقط قیل, شہید سے کہا جائے گا لیو قالا انکا جری ان فقط قیل, تجھے لوگ جرات مند کہیں بہادر کہیں, وہ کہا جا چکا. اس میں ایک بات پہ ضمناً ایک بات یاد آئی, اس سے تو یہ پتہ چلا شہید کے, اس کا ایک جز شہید کا بھی ہے, اس سے یہ پتہ چلا, بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلط جذبہ دل میں ایسا بیٹھ جاتا ہے, غلط جذبہ ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ آدمی کے لیے جان قربان کرنا آسان ہے, اس غلط جذبے کی اصلاح مشکل ہے. دیکھیں شہید نے جان دے دی کس جذبے پہ, جان دے دو تمہیں لوگ بہت اچھے الفاظ میں یاد کریں گے, اس غلط جذبے پہ اس نے جان دے دی, غلط جذبہ دل سے نہیں نکالا, جان دے دی. میں کیا کروں, بس یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا آدمی کے دل میں کوئی غلط بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے اور اس غلط جذبے کی اصلاح مشکل ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ جو بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے نا, جو شیخ بنایا جاتا ہے, مرشد بنایا جاتا ہے, اسی لیے بنایا جاتا ہے. یہ تین آدمی ہیں جن کا حضور نے ذکر فرمایا, ایک بیماری ہے جو ان کو لے ڈوبی. مجھے ایک بات تو بتائیے, عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی, پڑھائی بھی ہوں گی, قرآن پڑھا ہوگا, پڑھایا ہوگا, علم دین پڑھا پڑھایا, کیا کام آیا اس کے, یہ اعمال ہے نا, یہ اعمال کیا کام آئے. ایک گناہ تھا جس ریا کا, اس کو کہیں یا حب جاہ کا, حب جاہ, لوگ میری عظمت کریں, عزت کریں, یہ گناہ تھا جو دل میں موجود تھا, اصلاح نہیں کرائی اس کی, کسی سے بیماری موجود تھی دل میں, اصلاح نہیں کرائی, لیٹو بھی یہ بیماری, سارے اعمال اکارت ہو گئے سارے اعمال. شہید نے اعمال نہیں کیا, اعمال پہ نازا نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھنا بھائی, اعمال شیطان آپ شیطان سے نہیں بڑھ سکتے اعمال میں. کمیت کے اعتبار سے جو عبادت شیطان نے کی ہے وہ کسی نبی نے بھی نہیں کی, کمیت کے اعتبار سے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چار بالشت زمین پر اس نے ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو, اللہ کی عبادت نہ کیا. مجھے بتائیں کسی نبی کی ایسی عبادت ہے کمیت کے اعتبار سے. کیفیت البتہ کیفیت کے اعتبار سے نبی کی دو رکعت ساری مخلوق کی نمازوں پہ بھاری ہوتی ہے. کیفیت جو نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی مخلوق میں. میں بات کر رہا ہوں کمیت کی. تو اعمال سے میں اس سے آپ بڑھ سکتے ہیں, لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. ہمارے حضرت فرماتے تھے نہ کر اتنا کہ ڈرنا چھوڑ دے, نہ ڈر اتنا کہ کرنا چھوڑ دے. عجیب شعر ہے. نہ کر اتنا کہ ڈر, شیطان نے اتنا کیا, اتنے اعمال کیے کہ ڈرنا ہی چھوڑ دیا. میں بہت بڑی چیز ہوں. نہ کر اتنا کہ ڈرنا چھوڑ دے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا. ایک دفعہ ہم بات چیت کر رہے تھے, ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا. کہنے لگے سیدھے ہاتھ پہ بھی زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے, سیدھے ہاتھ پہ بھی زیادہ آگے. یہی تو فرمایا گیا, حضور نے فرمایا کچھ داڑھی مبارک میں بال سفید ہو گئے. حضرت ابوبکر تو عاشق تھے, انہوں نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے. غم کا اظہار کیا ہے, آپ بوڑھے ہو گئے, داڑھی مبارک میں بال سفید ہو گئے. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود اخواتہا, مجھے ہود, سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے یعنی اس کے جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ ہود کی بھی اس آیت میں فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. جمے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لائے وہ بھی جمے رہے دین پر. ولا تطغوا, اور دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ بھی زیادہ آگے نہ جائیں, طغیان سرکشی اختیار نہ کریں, بے اعتدالی نہ ہو. معلوم ہوا عبادات میں بھی اتنا آگے بڑھ گئے کہ حقوق کی پرواہ نہیں ہے. یہ مقصود نہیں ہے شریعت میں. اعمال میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اپنا خیال نہیں, اور حقوق کا خیال نہیں, جو حقوق لاگو ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں. یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اللہم انی اسألوکا من خشیتک, من تبعیزیہ ہے. اے اللہ آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مجھے چاہیے. دیکھیں یہ نہیں فرمایا اللہم انی اسألوکا خشیتک, اس دعا میں یہ نہیں فرمایا, من خشیتک لگا دیا من تبعیزیہ. مطلب یہ آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں کہ ما تحولو بھی بیننا و بین معاصی, کہ جب بھی میں گناہ کرنے کا ارادہ کروں تو آپ حائل ہو جائیں درمیان میں, میرے اور گناہ کے درمیان آپ حائل ہو جائیں. اتنا حصہ تو مجھے چاہیے خشیت کا, بس اس سے زیادہ نہیں. یہ مقصود, اس سے زیادہ مقصود نہیں ہے. پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا, موت کیسے آئے گی, بس وہ بستر سے لگ جائے. وہ نماز روزے کے نہیں رہے, حقوق کے, بیوی بچوں کے حقوق کے نہیں رہے. کیا ہو گیا جی قبر میں, پتہ نہیں کیا ہوگا, موت کیسے آئے گی. بہت اچھی موت آئے گی, بہت اچھا حال ہوگا قبر میں. ایک 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 مسلمان وہ انتقال کر رہا تھا, اس کا ایک ہندو پڑوسی تھا, وہ پہنچا اس کے پاس, وہ رو رہا ہے میرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا, آخری وقت ہے, پتہ نہیں کیا حال ہوگا قبر میں, کیا حال ہوگا. کہنے لگا بہت اچھا حال ہوگا. ہندو کی زبان سے ایسے کلمات اللہ نے کہلوا دیے, یہ اللہ کا احسان ہے. اس نے کہا بھائی بہت اچھا حال ہوگا, گھبراؤ نہیں. 23 سال تمہارے نبی زمین کے اوپر رہے, 23 سال ساری دنیا میں انہوں نے نور پھیلا دیا. 1400 سال سے زیادہ عرصے سے زمین کے نیچے ہیں, تم جاؤ گے زمین میں نور ہی نور ملے گا تمہیں. تم کیوں گھبراتے ہو, 23 سال تمہارے نبی اوپر رہے تو نور ہی نور پھیلا دیا, محبتیں پھیلا دیں, برکتیں پھیلا دیں. اب نیچے جاؤ گے 1400 سال, 23 سال میں تو انہوں نے یہ کیا, 1400 سال سے تو وہ نیچے ہیں زمین کے, تو کیا کچھ تمہیں انوارات نہیں ملیں گے, کیوں گھبراتے ہو. ایسے کلمات تھے, او ہو, اس کو سکون دل میں, ٹھنڈک اتر گئی. اللہ کی رحمت کے ساتھ, اللہ کی رحمت سے امید کے ساتھ رخصت ہوا. یہی مقصود ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جائے تو کیا حکم ہے؟ نہلاؤ، دھلاؤ، پاک صاف کرو خوب، اس کے سجدوں کی جگہوں پہ کافور لگاؤ، اور ہو سکے تو سفید کپڑے کا کفن دو، اور جب اس کو لے کر جاؤ تو کندھے پر لے کر جاؤ. دیکھیں آپ اسٹریچر، آپ نے دیکھا اسٹریچر اٹھائے ہوئے، اسٹریچر اٹھائے ہوئے دیکھا نا، تو اس میں مریض نیچے ہوتا ہے اور یہ اٹھانے والے یوں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، مریض نیچے ہوتا ہے. یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا کہ میت کو ایسے اٹھاؤ نیچے. نہیں نہیں نہیں، یہ حکم نہیں دیا گیا. وہ کندھوں پہ رکھو، یہاں رکھو، ادھر ادھر، یہ اکرام نہیں ہے. یہ اسٹریچر کی طرح اٹھانے کا بھی تو حکم ہو سکتا تھا، جیسے اسٹریچر اٹھاتے ہیں اسپتال والے. نہیں نہیں، وہ حکم نہیں ہے، یہاں رکھو یہاں. اور ایسے نہیں، بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو باپ کندھا دے، باپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اب باپ کندھا دے بیٹے کو. مرید کا انتقال ہوا ہے تو شیخ کندھا دے، شاگرد کا انتقال ہوا ہے تو استاد کندھا دے. اور میں تو اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، صحابہ کا انتقال ہوا، نبی نے کندھا دیا. کیا بات ہے، کیا اکرام کروایا جا رہا ہے، اتنا اکرام کروایا جا رہا ہے. تو حضرت ایک سوال فرماتے تھے، آگے کیا اللہ عذاب دیں گے؟ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، آپ اس کو چائے، پانی، شربت وغیرہ وغیرہ، اور بھی اس سے پوچھے بھائی کچھ ضرورت تو نہیں ہے، چائے، بسکٹ، سب کچھ جو کچھ موجود ہے آپ اس کو پیش کریں، اور پھر ڈنڈا لا کے کیا اس کی پٹائی کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ ڈنڈے لا کے پٹائی کرتے ہیں اس کی؟ جس کا آپ اکرام کریں اس کی پٹائی کرتے ہیں اس طرح؟ جس کا اللہ ایسا اکرام کروا رہے ہوں، سفید کپڑے میں کفن، اس سے پہلے غسل، پھر کندھا دلوایا جا رہا ہے، اوپر اٹھا، اوپر، اسٹریچر کی طرح نہیں. قبر میں تانی کروٹ دو تاکہ قبلہ ہو جائے، قبلے کا رخ ہو جائے، ایسا اکرام کروایا جا رہا ہے. آگے کیا عذاب ہوگا؟ آگے عذاب دیں گے اللہ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. کیسے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ارے ایمان والو تم اس آگ سے ڈرو جو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے، اس آگ سے ڈرو جو تم کیوں جا رہے ہو اس طرف، مطلب یہ ہے تم کیوں جا رہے ہو، یہ تو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آئے ہائے ہائے، فدا ہونے کو جی چاہتا ہے اس آیت پر. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے وہ امیدیں رکھ سکتے ہو جو یہ کافر تھوڑی رکھ سکتے ہیں. کیا کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مایوسی مایوسی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں روانہ فرمایا، دیکھو مایوس نہ ہونا، مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مطلب یہ ہے کافروں، انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں مایوس ہوں؟ غالب نے کہا تھا، غالب وہ کہتے ہیں، اب باد شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں، اٹھیے کہ اب وہ لذت خواب سحر گئی. وہ تو اپنے اشعار میں خود کہتے ہیں میں شراب پیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے تھے. کسی نے پوچھا بعد میں کہ رمضان آپ نے روزے رکھے، انہوں نے کہا ایک نہ رکھا. تو یہ ایسا جملہ کہا کہ پتہ چلے کہ ایک نہ رکھا، اس کے دو مطلب ہیں، 29 روزے رکھے ایک نہیں رکھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا، یہ دوسرا ہی مطلب تھا، مگر انہوں نے جملہ ایسا اختیار کیا. اور یہ مت سمجھ لینا بھائی کہ یہ میں غیبت کر رہا ہوں، لا غیبت علی مجاہر، یہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، لا غیبت، یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اعتراض پیدا ہوتا ہے علم کی کمی سے. لا غیبت علی مجاہر، جو کھل کر گناہ کر رہا ہوں وہ بتا بھی رہا ہوں، اس کی غیبت غیبت نہیں ہوتی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی مذاق کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، اس لیے یہ غیبت نہیں ہے، کبھی کوئی سمجھ لے یہ غیبت ہے. اعتراض وہی میں نے ابھی عرض کیا نا، علم کی کمی ہو یا محبت کی کمی ہو. تو وہ انہوں نے یہ کہا، ایسے آدمی نے، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، غالب کہہ رہے ہیں یہ، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ایسی تو بزرگی کی باتیں کرتا ہے. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. تو تو ولی تھا مگر تو شراب پیتا ہے. اگر تو شراب نہ پیتا ہوتا تو پکا ولی تھا تو. وہ کہتے ہیں کہ اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہیں کیوں کام بند, واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. حضور کی امت میں ہوں میرے کیوں کام خراب ہوں گے, میرے کیوں کام بند ہوں گے, میرے کیوں کام رکیں گے, ایسی امید ہے غالب کو. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ مسجد کے, دہلی میں انہوں نے مسجد کے پاس گھر بنایا تھا, اس پر ایک شعر کہا, مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, یہ بندے کمینہ ہم سایہ خدا ہے. کیسا نقطہ نکالا ہے آپ دیکھیں. مسجد اللہ کا گھر ہے نا, جو اللہ کے گھر کے پاس رہتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی ہو گیا, جو ہمارے گھر کے پاس رہتا ہے ہمارا پڑوسی نہیں ہوتا, جو اللہ کے گھر کے پاس رہتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی. یہ نقطہ حضرت نے فرمایا ایک دفعہ یہ شعر پڑھ کر کہ شاید اللہ تعالیٰ نے غالب کی اس شعر پر مغفرت فرما دی ہو. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, یہ بندہ کمینہ ہم سایہ خدا ہے. اور میں نے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ, صدر مفتی دارالعلوم دیوبند, اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم مفتی محمود حسن گنگوئی, جن سے حضرت شیخ خود مشورے فرماتے تھے, مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ان کے ملفوظات میں نے خود پڑھا, ملفوظات فقی الامت کے نام سے یہ دو جلدوں میں چھپ چکے ہیں. اس میں میں نے یہ بات پڑھی کہ ایک دفعہ مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے اکابر بزرگوں میں سے گزرے اور صاحب کش تھے, ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اچانک بات چیت کچھ اور چل رہی تھی, صاحب کش تھے, اچانک فرمایا اوہ ہو لیجیے غالب کی مغفرت ہو گئی. یہ بات فرمائی, اوہ لیجئے غالب کی مغفرت ہو گئی. لو بھائی جب ان کی مغفرت ہو رہی ہے تو ہم کیوں مایوس ہوں, ہم کیوں مایوس ہوں. بس اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا چاہیے, یہ مانگنے کا مہینہ ہے, یہ عادت بنانے کا مہینہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اہم کام یا ایھا الذین آمنوا, پہلے پیار بھرا خطاب, پھر اہم کام کتیبہ علیکم الصیام, پھر ہمت افزائی کما کتیبہ علی الذین من قبلکم, تم سے پہلوں نے بھی یہ کام کر لیا تم بھی کر لو گے, ہمت کرو, یہ ہمت افزائی ہے. کما کتیبہ علی الذین من قبلکم, اس کے بعد انعام, کہ پتہ ہے انعام کیا ملے گا جب یہ کام کر لو گے, لعلکم تتقون, میری تمہاری دوستی پکی ہو جائے گی. تقویٰ سے دوستی پکی ہو جاتی ہے. اس نے کہا, اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا, شیخ کی وہ دھج نہیں کہ شیخ کی داڑھی نہیں, دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑی نہیں. داڑھی اور گاڑی کا بڑا زبردست قافیہ ملا ہے ان کو, قافیہ کی تلاش میں بہت مہارت حاصل تھی اکبر الہ آبادی کو. تو شیخ کی وہ دھج نہیں کہ شیخ کی داڑھی نہیں, دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑی نہیں. ہے تو صحیح کیونکہ مسلمان ہے بہرحال, لیکن داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے دوستی گاڑی نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ داڑھی رکھنے کا مہینہ ہے تاکہ دوستی گاڑی ہو جائے, تقویٰ کا مہینہ ہے تاکہ دوستی پکی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لعلکم تتقون, تقویٰ کا مہینہ ہے. گناہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے, گناہ چھوڑ دو, ظاہری باطنی اور چھوٹے اور بڑے, ظاہری باطنی چھوٹے بڑے. یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا, حضور نے حضرت عائشہ کو کیسی پیار بھری نصیحت فرمائی, اے عائشہ ان گناہوں کو جن کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں, عائشہ تم بچنا ان سے, تم مت کرنا, تم نہیں کرنا. فإن لها من اللہ طالبا, کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا, معاوضہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کا بھی. کیوں؟ وجہ اس کی ہے, گناہ چھوٹا ہوگا لیکن نافرمانی کس کی ہے, نافرمانی بڑھے گی ہے, گناہ چھوٹا نافرمانی بڑھے گی. اس لیے بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے, ایک کام آپ سب یہ کریں, ہم سب, میں بھی اس میں شامل ہوں, جزاء الاعمال ایک رسالہ آتا ہے, جزاء الاعمال, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ رسالہ ہے. اس میں حضرت نے گناہ گنوائے, کیا کیا چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. آپ جب رسالہ یہ پڑھیں گے نا, بہت سے ایسے گناہ آپ کو ملیں گے جن میں ہم مبتلا ہیں اور ان کو ہم گناہ نہیں سمجھتے تھے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ رسالہ لیجئے. حضرت نے اس کے دنیا, اچھا اس رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت نے اس کے دنیا کے نقصانات بھی گنوائے, فلاں گناہ کرنے سے دنیا میں یہ نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان گنوایا کہ آخرت میں یہ ہوگا دنیا میں یہ ہوگا. چلو اس لیے کہ چلو بھائی دنیا کے بہانے ہی صحیح, گناہ سے تو بچیں, کسی بہانے صحیح گناہ سے تو بچیں ہم. تو اس لیے یہ رسالہ لے کر آپ مطالعہ کیجئے, اور ایسے مطالعہ نہیں کیجئے باوضو ہو کے, ہو سکے تو قبلہ رخ بیٹھے باوضو ہو کے بیٹھے ہو سکے تو, اور قلم ہاتھ میں لیں, جس جس چیز پر جس گناہ پر آپ کی نظر جائے کہ یہ میں اس میں مبتلا ہوں اس سے نشان لگائیں, نشان لگائیں اس پہ, ایسے نہیں مطالعہ برائے مطالعہ, خالی وقت کا ضائع کرنا مقصود تھوڑی ہے. آپ اس میں نشان لگائیے کہ اس ہاں بھائی یہ گناہ تو میرے اندر موجود ہے, یہ گناہ اس پہ نشان لگاتے جائیں, اور پھر کسی اللہ والے سے علاج کروائیے. یہ ایسے نہیں ہوتا بھائی, یہ بیماریاں ایسے نہیں جاتی, یہ گناہ ایسے نہیں جاتے. میں عرض کر رہا ہوں, میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ایک گناہ کی وجہ سے عالم کا علم, اس کے اعمال, اس کی نمازیں کچھ بھی کام نہیں آئی, ایک گناہ کی وجہ. ہم تو بیسوں گناہوں میں مبتلا ہیں, سخی کے کوئی اعمال کام نہیں آئے. کتنے اس نے حج کیے ہوں گے یا عمرے کیے ہوں گے یا کروائے ہوں گے لوگوں کو یا مسجدیں بنوائی ہوں گی, کیا کام آیا اس کے؟ ایک گناہ کہ لوگ میری عزت کریں, اس سارا ایک گناہ میں ہی سارا لے ڈوبا, اس کو ساری نیکیاں برباد ہو گئیں اس کی. یا وہ شہید, اس نے تو ایک غلط جذبے پہ جان دی. اس شہید سے تو یہ سبق ملا جیسے میں نے عرض کیا کہ غلط جذبہ نکالنا مشکل, جان دینا آسان. غلط جذبے پہ کا نکالنا, اس کی اصلاح کرنا مشکل, بہت خطرناک بات ہے. جان دینا آسان ہے, جان دے دی اس نے کہ غلط جذبے پہ. تو بھائی یہ ایک گناہ ان کی ساری نیکیوں کو لے ڈوبا. ہم بیسوں گناہ کرتے رہے اور ہم پھر کہیں جی ہم اللہ والے بھی ہو جائیں, صاحب نسبت بھی ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا کوئی صاحب نسبت. دولت قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, زخم حسرت کھانے پڑتے ہیں ہر گناہ سے. ایک دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو اور آپ نہ کریں, دل پر ایک چوٹ لگتی ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, دل میں ولولے اٹھ رہے ہیں, کرو بد نظری, کرو زبان سے فلاں گناہ کرو, اور کرو کانوں سے فلاں گناہ کرو. دل کہہ رہا ہے فلاں گناہ کی مجھے لذت فراہم کرو. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. اللہ کی خاطر ہم یہ اپنی حرام آرزوں کا خون کر لیں, بس ہم کو یہی مقصود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ شعر مجھے اس حدیث سے سمجھ میں آیا, نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے. ایسا دل تھوڑی چاہیے اللہ کو جو اس شہید کا ذکر ہے جو اس حدیث میں ہے کہ غلط جذبے پہ اس نے جان دے دی. نہ ایسا دل چاہیے نہ ایسی جان چاہیے اللہ کو. نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے, پہلے خون ارماں تو کر, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. اس شہید نے اپنے غلط ارمان کا خون نہیں کیا, اسی پہ جان دے دی. نہ ایسی جان چاہیے نہ ایسا دل چاہیے اللہ کو. تو بالکل شعر صحیح ہے, نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. خون ارماں, اپنے غلط ارمانوں کا, غلط خواہشات کا خون. اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, وظیفہ سن لیجئے اور اس کو آزمائیے. یہ تقوی کا وظیفہ کہہ لیجئے, اپنے دل کے حرام آرزوں کا خون کرنے کا وظیفہ کہہ لیجئے, اپنے حرام شکست دل کا وظیفہ کہہ لیجئے, شکست آرزو, خون ارماں, خون آرزو, خون حسرت, یہ اس کا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ کو دل میں غلط ارمان پیدا ہو, گناہ کا تقاضا پیدا ہو, آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے. کم سے کم 3 مرتبہ, 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں تعداد میں تو اچھا ہے. ربی اعوذ بک من امزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, بس یہ وظیفہ ہے. اور یہ وظیفہ کس نے دیا اور کس کو دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. کہ آپ یوں کہہ لیا کیجئے کہ میں شیاطین کے ورغلانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اور جب بھی وہ مجھے ورغلائیں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور جس کو یہ یاد نہ ہو تو ایک وظیفہ میں اور بتاتا ہوں آسان والا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب شیطان آپ کو ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے. انہی آیات سے پتہ چلا کہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یاد رکھیے گا, شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہم میں استطاعت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا تم ہماری پناہ مانگو, ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہے وظیفہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے, بس ہماری پناہ میں آ جاؤ, پھر ہم دیکھ لیں گے شیطان کو. شیطان سے اللہ کا کیا مقابلہ. بس یہ کام کریں, یہ رمضان پھر ہمارا تقویٰ سے گزر جائے گا. اور دل کی حفاظت کریں بھائی, کسی کی حقارت دل میں نہ آئے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. غیبت زبان سے نہیں ہوتی خالی, یہ یاد رکھیے گا, غیبت زبان سے نہیں ہوتی, صرف زبان سے نہیں ہوتی, غیبت دل بھی کرتا ہے. فلاں آدمی بہت خراب آدمی ہے, دل میں سوچ رہا ہے, بہت گندا آدمی ہے, یہ دل کی غیبت ہو رہی ہے. زبان نیلی لوگ سمجھتے ہیں, ہم نے زبان سے تو غیبت نہیں کی. وہ اللہ کے بندے تو یہ سوچ رہا ہے تیرا دل غیبت کر رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ بس زبان سے غیبت ہے, وہ غیبت ہے. نہ, فلاں آدمی خراب ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, بس سارا دل کا ستیہ ناس کر دیا, اپنے دل کا, روزے کا ستیہ ناس کر دیا, تلاوت کے انوارات ضائع کر دیے. اللہ سبحانہ و دل کی حفاظت, دل کی حفاظت, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. دل میں گندے خیالات پکانا, حرام لذت حاصل کرنا, وہ گندے خیالات پکا کر ایسے موقع پر فوراً, اول تو اپنے اختیار سے کرنا نہیں چاہیے, ہو جائے تو آ جائے خود کوئی گندا خیال, فوراً بلا توقف کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے. کسی بھی جائز کام میں جلدی سے اپنے آپ کو مشغول کر لیں. یاد رکھیں, جتنی دیر لگائیں گے, حضور نے فرمایا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ میں حیران رہ گیا, ایک دفعہ ہمارے شیخ نے یہ بڑی عجیب بات فرمائی, میں حیران رہ گیا. فرمایا دیکھو, یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین, طرفت عین, اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. تو اگر حضور نے یہ دعا فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر آدمی نفس کا غلام بن جائے, پلک جھپکنے کے برابر بھی, تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. ورنہ حضور یہ دعا کیوں فرماتے, دعا یہ فرمائیے اس کا مطلب ہے نقصان ہے اس کا. اور اس کو حضرت نے ایک مثال سے سمجھایا, فرمایا کہ مکھی آئی نا, مکھی, آپ مٹھائی کھا رہے ہیں, مکھی آ کے بیٹھی, آپ کی نظر بھی مٹھائی پر ہے اس وقت, جیسی مکھی آ کے بیٹھی آپ نے فوراً یوں کر کے اس کو اڑا دیا, ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت آپ نے اس کو, وہ یعنی وہ بیٹھی آ کے اور فوراً اڑایا آپ نے, کیونکہ آپ پہلے ہی مٹھائی کو دیکھ رہے تھے. آپ تجربہ کر لیں, وہ تھوڑی دور جا کے اپنے پاؤں چاٹتی رہتی, وہ جو کچھ اس کو لینا تھا نا وہ اپنی چار ٹانگوں میں لے کر اڑ چکی, جو کچھ لینا تھا وہ لے کر اڑ چکی. ایسے ہی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہ نفس کی جو مکھی ہے نا, یہ حرام لذت چوس لیتی ہے اور آپ کا نقصان کر جاتی ہے, یہ کر جاتی ہے نقصان. اس لیے بھائی اپنے دل کی بھی حفاظت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ مہینہ ہے, اس میں جس چیز کی, یہ تربیت کا مہینہ ہے, یہ عادت ڈالنے کا مہینہ ہے, اچھی عادتیں ڈالنے کا مہینہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مکتوبات امام ربانی میں بڑی عجیب کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان منتشر گزرے گا اس کا غیر رمضان بھی منتشر گزرے گا, جس کا رمضان منتشر گزرا اس کا غیر رمضان بھی منتشر گزرا. تقوی فی رمضان, تقوی فی غیر رمضان کا ذریعہ ہے. رمضان میں تقوی سے رہنا غیر رمضان میں تقوی سے رہنے کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ کہا کہنے والے کو بھی اللہ, میں تو سب سے زیادہ تو میں ہی محتاج ہوں, اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں, اور ہمارے روزوں کو, ہماری تراوی کو, اور جو لوگ عمرے پر گئے ہوئے ہیں وہاں حرمین شریفین میں, اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیں. کیا اچھا اچھا, اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ بیمار ہیں عامر بھائی انا اور والدہ عامر, اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وعلماء امته اجمعين, امين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی سر ذرا تشریف رکھیں, ایک بہت عام بات یاد آئی وہ بھی سن لیں. دل میں کسی بات کا آنا یہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اس کو بیان کر دیا کرو. ذرا سن لیں, اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے, رغیم انف رجل دخل علی رمضان فلم یغفر له. یہ بدعا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, جس پر رمضان کا مہینہ گزرا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. یہ ہے نا, یہ آپ سنتے رہتے ہیں, فضائل رمضان میں بھی ہے. ذرا ایک نقطہ سمجھیے گا اور غور سے سنیے گا, یہ بدعا عام بدعا نہیں ہے, یہ عام بدعا نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اپنی وہ بدعائیں جو حضور نے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے دی تھیں, تو اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ فرمایا تھا حضور نے, وہ حدیث میں آتا ہے, اللہم انی اتخذ عندك عہدا لن تخلفنی فانما انا بشر فایما مؤمن آذیته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها الیک. یہ دعا ہے, اے اللہ میں آپ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں, اللہم انی اتخذ عندك عہدا لن تخلفنی, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ ہرگز معاہدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. فانما انا بشر, آگے اب معاہدہ شروع ہوتا ہے, اے اللہ چونکہ میں بشر ہوں, بشری تقاضے کی وجہ سے, فایما مؤمن آذیتہ, کسی ایمان والے کو میں نے تکلیف دی ہو, او جلدت ہو, یا میں نے کوئی چیز اس کو کھینچ کر ماری ہو, کسی چیز سے اس کی پٹائی کی ہو, او شتمت ہو, او لعنت ہو, یا میں نے اس کو گالی دی ہو, یا میں نے اس کو لعنت دی ہو, یہ چار اعمال گنوائے. فجعلها له صلاة وزکاة, معاہدہ یہ ہے کہ اللہ آپ ان چیزوں کو, اگر میں نے کسی مومن کے ساتھ ایسا کیا ہو تو آپ میری ان چیزوں کو جو بشری تقاضے کی وجہ سے میں نے کی ہوں, تو آپ ان چیزوں کو کیا بنا دیجئے, فجعلها له صلاة وزکاة وقربۃ تقربه بها الیک, آپ اس کے لیے رحمت بنا دیجئے میری ان چیزوں کو, اور زکاتن اور اس کے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیجئے, اور وقربتن اور اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنا دیجئے. تو گویا طبعی تقاضے کی وجہ سے حضور نے جو بدعائیں دیں, حضور نے خود ہی دعا فرمائی کہ میری وہ بدعائیں قبول نہ ہوں بلکہ وہ رحمت بن جائیں. یہ تو خود حضور نے اپنی بدعاؤں کے بارے میں یہ دعا فرما دی کہ میری وہ دعائیں قبول نہ ہوں, آپ سمجھے. تو یہ ایک بدعا ہوئی طبعی, یہ طبعی بد دعا کے بارے میں حضور نے یہ دعا فرما دی کہ اللہ کرے میری یہ دعائیں بد دعائیں قبول نہ ہوں. اور ایک بد دعا ہوئی تشریعی, یہ بد دعا تشریعی ہے, خود حضور نے اپنے اختیار سے بشری تقاضے سے نہیں دی, یہ تشریعی ہے, شریعت کی بد دعا ہے, بات سمجھے. لہذا اس بد دعا کو عام بد دعا مت سمجھیے گا. خدا کے واسطے میں یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو بد دعائیں حضور نے بشری تقاضے سے دی تھی ان کے بارے میں تو دعا مانگ لی اللہ نہ قبول ہو, ان کو تو آپ رحمت بنا دیجئے, تزکیے کا ذریعہ بنا دیجئے, قربت کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یہ بد دعا تشریعی ہے, تشریعی مقصود ہے شریعت میں. یہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی, برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. لہذا جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو ہم ایمان والے دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے, ایک وہ جس کی مغفرت ہو گئی اور ایک وہ جس کو حضور کی یہ والی بد دعا آ کر لگے گی. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. یہ بد دعا تشریعی ہے, طبعی نہیں ہے. طبعی کے لیے حضور نے دعا فرما دی کہ نہ قبول ہو, یہ تو قبول ہو, اس کے لیے تو یہی خواہش ہے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بلکہ در منصور کی روایت میں تو یہ ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کرنے کا فرمایا, آمین فرمائیے, کہیے اس میں آمین. تو یہ عام بد دعا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو یا رو دھو کے ہم اپنی مغفرت کرائی لیں بھائی, کیونکہ اور دوسری صورت میں حضور کی بد دعا ہے سامنے, بالکل کھڑی ہوئی ہے وہ. جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور اگر وہ مغفرت نہ ہوئی تو وہ چپک جائے گی آ کے, وہ یوں کر کے. تو اب کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی تیسرا راستہ ہو تو بتائیے درمیان کا. تو اللہ کے واسطے رو دھو کے مغفرت کروا لیں. جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, جو نہ بھی بیٹھے, بس وہ اپنے لیے اور پوری امت کی مغفرت کروا لیں. جو قبروں میں جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کی بھی مغفرت کروا لیں. یا اللہ جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ہم ان کی طرف سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں. ہم سے تو موم بتی کا عذاب آگ برداشت نہیں ہو سکتی, یہ ہم کیسے برداشت کریں گے. بس ہمیں معاف کر دیجئے, مغفرت فرما دیجئے. کسی نہ کسی طرح مغفرت کروائی لیں رو دھو کے. ہم حضور کی بد دعا کے متحمل نہیں ہیں, اور بد دعا بھی وہ جو تشریعی ہے, طبعی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی, بس یہ بات کہنی تھی, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.